نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ قرآن 2019 اس میں سے ساتویں پارے کا آغاز کریں گے پہلے تلاوت سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
الحمدللہ. پچھلے پارے میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے سیکھنے میں وہی چیز ہوگی جو ہمارے عمل میں ڈھلے گی. ہم اتنا کچھ روز پڑھتے ہیں، اگر ہم صرف اس کو لکھنے پہ ڈال دیں اور اس کے اوپر غور و فکر نہ کریں بعد میں تو بات نہیں بنتی. جس طرح میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں اسی طرح میں خود بھی گھر جا کر دوبارہ دیکھتی ہوں، بلکہ کئی دفعہ تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ پارہ دوبارہ کرا دو. کس طریقے سے آیت شروع ہوئی تھی؟ پارہ شروع ہوا تھا لا یحب اللہ الجہر بالسوء. اخلاق کی خوبصورتی اسلام کا حصہ ہے. یاد رکھیے کہ دین اخلاق کا نام ہے. الدین والمعاملہ، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ اچھا نہیں ہوگا. ایک جملہ لکھ لیجئے، اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی بھی کسی کے ساتھ ناراضگی ہو، حالات بگڑ جائیں، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، یہ چیز آپ کے آگے والے دور میں بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. پھر دوسری بات ہم نے سیکھی تھی کہ بری باتیں ہو جاتی ہیں لیکن آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے. کبھی کسی کو منہ پر بات کر کے، دل دکھا کر، تانے دے کر، بدلہ لے کر، ٹھنڈے کر کے دل کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے. کچھ باتیں اللہ تعالیٰ پر ڈال دینی چاہیے اور حضرت ابو بکر صدیق کی طرح اپنی زبانوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس بارے میں جو چیزیں سیکھی تھیں اس میں یہ بھی تھی کہ اللہ اور رسول کے اندر فرق کرنے سے دین بگڑ جائے گا. جتنا ہمارے لیے قرآن کی بات اہم ہے اتنی ہی بات ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. ایک جملہ لکھ لیں، اللہ اور رسول کی ذات میں فرق ہے. فرق ہے بہت بڑا، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ عابد، یہ معبود، لیکن بات ایک ہی ہے. اللہ اور رسول کی ذات میں فرق ہے، بات فرق ہے. لیکن آج غلوف کا برا ہو کہ اس نے اللہ اور رسول کی ذات کو تو کہی ایک کر دیا لیکن بات میں فرق ڈلنے لگا. پھر اسی طرح سے ہم نے اس بارے میں سیکھا تھا کہ کس طریقے سے نیکیاں کرتے ہی جانا ہے اور اچھے طریقے سے آگے بڑھتے جانا ہے. پچھلی قوموں کے بار بار کے نقض عہد کی باتیں پڑھتے پڑھتے ہم سب کو بھی اپنی فکر لگ جانی چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی کیسی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ چیز بھی سیکھی تھی اس بارے میں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے کام کے لیے چن لے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. اور سب سے بڑی دولت علم کی دولت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ لوگوں کو باہر بازار میں بھاؤ تاؤ کرتے اور وقت ضائع کرتے دیکھا, کہنے لگے کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراث یعنی ورثہ تقسیم ہو رہا ہے, جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگ خوشی خوشی بھاگے کہ پتہ نہیں ورثے میں شاید ہمیں بھی کوئی آپ کی جوتی کوئی آپ کا کپڑا مل جائے. وہاں جا کر دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ پڑھ پڑھا رہے ہیں, کچھ حلال حرام کا ذکر کر رہے ہیں. واپس آ کر کہنے لگے ہمیں تو وہاں کوئی ورثہ نہ ملا. تو کہا کہ یہ جو علم بٹ رہا تھا یہی نبی کا ورثہ ہے. اس وقت اپنے آپ کو احساس دلائیے, میں بھی اور آپ بھی, میں اور آپ بھی اس ورثے میں سے حصہ لے رہے ہیں. ہر چیز سے بے نیاز ہو کر میں اور آپ اس وقت صرف اور صرف اس چیز کو لیں گے کہ آج کے اس پارے میں ہمارے لیے کیا ہے. پھر پچھلے پارے میں جو بات دو دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے تھی اور وہ کیا تھی کہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, عار نہیں محسوس کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں. اس مانوس اونٹ کی طرح اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے, اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے, اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو بیٹھ جاتا ہے. پتہ کیا چلا کہ مومن میں اکڑ نہیں ہوتی, بون لیس میٹ کی طرح حق بات کو سن کر قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خوبیاں ہی بھرتی جاتی ہیں. پھر سورت کے آخر میں کلالہ کی بات تھی, یعنی جس کا باپ اور اولاد نہ ہو پھر ایسے شخص کی جائیداد میں بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے. ہم اس وقت سورت مائدہ پر ہیں. آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیا تھا کر سکے. ہم نے ابھی تک سورت مائدہ کا جتنا حصہ پڑھا اس میں تکرار سے آپ نے یا ایھا الذین آمنو کو دیکھا. آپ کو تھا کہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کو ایمان والے کہہ کر کتنی دفعہ پکارا ہے؟ 86 86 بار, اور ان 86 میں سے 16 بار 16 ٹائمز سورت مائدہ میں ہے. کچھ پیچھے آپ نوٹ کر چکے, باقی اس بارے میں انشاءاللہ آپ کریں گے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مدنی صورتوں میں یہ آخری صورت تھی جس میں پھر حلال حرام کو منسوخ نہیں کیا گیا. اس بارے میں بہت سارے احکامات آ رہے ہیں, عمل کی باتیں ہیں, کھانے پینے کی باتیں ہیں, لیکن خوبصورت چیز کیا ہے؟ تعاون علی البر و التقوی. اور بر کے اندر ہر نیکی ہے, چاہے وہ ایمانیات سے متعلق ہو, عقائد سے ہو, عبادات, اخلاقیات یا معاملات سے. پتہ کیا چلا کہ اپنی مرضی کی گنی چنی نیکیاں نہ کرو بلکہ ہر وہ نیکی جو تمہارے سامنے آ جاؤ. اور جس طرح آپ نیکیاں کرنے سے اپنا دین مکمل کریں گے اسی طرح برے کام چھوڑنے بھی پڑیں گے. ایک چھوٹی سی نصیحت لے لیجئے, کسی سے بھی کسی چیز میں تعاون کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ کام نیکی کا ہے یا گناہ کا ہے. بعض دفعہ ہم دوستیوں اور رشتہ داریوں کے نام پہ تعاون تو کر رہے ہوتے ہیں, اپنے سوم میں ہم نیکی کا کام کرتے ہیں, لیکن اس سے فائدہ گناہ کی طرف جانے والا بن جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھیے. ہاتھ سے کسی کی مدد کر سکیں کر دیجئے, زبان سے کر دیجئے, کسی اور کو کہہ کر مدد کروا دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضرور اس میں قائم رکھے گا. پھر اسی طرح اہل کتاب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات تھی, اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا متواتر درجے کی احادیث سے ثابت ہے. 100 سے زائد حدیثیں ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آج کے دور میں کچھ لوگ خود کو مسلمان کہنے کے باوجود حضرت عیسیٰ کے آ کر چلے جانے کی بات بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں. پھر ہم نے راسخون فی العلم کی بات دیکھی تھی, وہ لوگ جن کے علم میں رسوخ پیدا ہو چکا, اردو میں آپ کہتے ہیں اثر و رسوخ, بڑی جمی ہوئی بات, پتھر کے پیر لکیر والی بات. تو یاد رکھیے جتنا آپ کا علم بڑھتا جاتا ہے آپ راسخ بنتے جاتے ہیں. شروع کا علم بڑا کچا پکا ہوتا ہے, فوراً جذباتی ہوتے ہیں, روتے بھی ہیں دوتے بھی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے اندر رسوخ آتا ہے. اور جب آپ کے اندر رسوخ آئے گا تو آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ پہلی بات ہے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تقویٰ آ جائے گا, گناہ کرتے وقت اللہ کو سامنے رکھیں گے. مخلوق کے اور آپ کے بیچ میں عاجزی اور انکساری ہوگی, اور آپ کے اور دنیا کے بیچ میں بے رغبتی ہوگی, اور آپ کے اور آپ کے نفس کے بیچ میں مجاہدہ ہوگا. اب آپ اپنے آپ کو خود نمبر دے لیجئے, کئی سال سے آپ علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیا واقعی راسخون فی العلم ہو چکے کہ نہیں؟ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے امت مسلمہ کو روکا وہ غلوف تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ساری چیزوں سے روکے. اور سب سے خوبصورت آئے جو ہم پچھلے پارے میں پڑھ کر آئے, الیوم اکملت لکم دینکم, کی تھی. تکمیل بھی ہے, اتمام حجت بھی ہے, اللہ کی رضا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ پورے کا پورا دین لے کر اس کو آگے دینے والا بنا دے. اب آج ہم چھٹے پارے کے بعد ساتویں پارے کو دیکھیں گے کہ اس پارے میں بھی خزانہ ہے. اتنا بڑا پارا ہے, اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو مواد ہے کہ صرف اللہ ہی چاہے گا تو یہ پورا کر سکیں گے ہم اپنے وقت پہ, اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا ایسا. اگر آپ اس پارے کا بنیادی تھیم رکھیں تو کیا ہے؟ رشتہ ہماری روح کا حق سے. آپ نے تو کبھی شاید اس رشتے کے بارے میں سنا بھی نہ ہو کہ یہ کون سا رشتہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا, حق ایک کھویا ہوا بچہ اور ایک ایسی متاع ہوتی ہے کہ جس کی طرف فطرت سلیم لپکتی ہے. سچ, حق, اللہ کی بات, کچھ بھی کہہ لیجئے, ہماری روحیں اس کی متلاشی ہیں. ہم نے کئی دفعہ لیکچرز میں یہ بات کی کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی جسم بنا دیا تو جسم کے پتلے کے اندر پھر فنفخت فیہ من روحی کی بات کی تھی. تو ہم سب انسانوں کے بیچ میں روح اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ نے عزت دینے کے لیے اس کو اپنی طرف منسوب کیا. اب وہ روح جو ہے نا, اس کو طلب کس چیز کی ہے؟ حق کی ہے. اور جب کہیں حق مل جاتا ہے, پھر اب یہ نہیں کہتے کس نے کہا, میری جماعت, میرا گروہ, میرا فرقہ, نہیں. جس طرح ایئرپورٹ پر اپنے بہت پہلے سے ملے ہوئے بچے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اسی طرح حق بات سن کر ایمان والا بے چین ہوتا ہے. پارے کی بالکل ابتدائی آیات ہی ہماری آج کی شیٹ میں آیت تدبر بھی ہیں کہ وہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق, کہ جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول پر نازل ہوا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی. انشاءاللہ بھی اس آیت کی تفسیر میں مزید بات کریں گے. پھر اسی پارے میں تلاش حق کا سفر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکپن کی عمر کا ہم پڑھیں گے. وہاں بھی آپ اسی ٹاپک کو دیکھیں گے کہ ہماری روحیں حق کی متلاشی ہوتی ہیں. پیدا ہوتا بچہ دودھ مانگتا ہے, اس کو کوئی آرٹیفیشیل چیز نہیں چاہیے ہوتی. اسی طرح قرآن سن کر بچے کا چپ ہو جانا, تہجد کے وقت بچے کا اٹھ جانا, وہ مائیں جو 40 days کے پیریڈ کے دوران ہوتی ہیں اس بات پہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ بچہ رات کو رات جاگتا رہتا ہے, یہ فجر کے قریب اٹھ جاتی ہے. اصل میں یہ روح تھی اس کی, اس بچے کو تلاش تھی حق کی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر بہت سارے پردے ڈالتے ہیں. مزید باتیں اس پارے میں تقریباً 3 مقامات ایسے آئیں گے جہاں ہم یہ بات کرتے رہیں گے. اس پارے میں بہت کچھ ہے جو سیکھنے کا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقویٰ کا احساس ابھرے گا. کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر اسی میں کچھ دینداروں کی نا اتفاقیوں کی بات ہوگی. یاد رکھیے, جب ایک دیندار دوسرے دیندار سے اتفاق نہیں کرتا اور اس کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے تو عام لوگوں کے دلوں میں دین سے شبہات پیدا ہوتے ہیں, آپ نے میں نے ایسا نہیں کرنا. پھر اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا, شرک کی ہر قسم سے بچنا ہے. اس بارے میں اب 17 نبیوں کے نام, یعنی 17 نام ہے ایک آیت میں انبیاء کرام کے. کہہ لیجئے کہ وہ آیت کیا ہے, پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جس میں 17 نبیوں کے نام لے کر اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا. پھر اسی طرح ہم اس میں دیکھیں گے کہ توبہ کا دروازہ موت کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے, اس لیے ہر وقت توبہ کیجئے کیونکہ موت کے وقت کا کسی کو نہیں پتہ. پھر اسی طرح آخرت کی یاد عقیدے کو درست رکھتی ہے, اسی سے نیکیاں بڑھیں گی اور اسی سے گناہ کم ہوں گے. اور خاص طور پہ دین کے راستے کی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجئے, دکھی نہ ہوں, غصہ نہ کریں, ریزنٹمنٹ شو نہ کریں, جھنجھلائیں نہیں, کوئی بات نہیں. اگر اس راستے میں آج مشکل ہے, یہ کل بہت ساری آسانیوں کا ذریعہ بنے گی. پھر اس بارے میں ہم سیکھیں گے حقیقت پسند بننا, حق کو سمجھنا اور عمل کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ پورا پارا, اس کا مین تھیم جس کو آپ کہتے ہیں جس کے گرد گھوم رہا ہے, وہ حق ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حق بات کا محافظ کر دے. حق ہی کا قیامت کے دن وزن ہوگا. سورۃ مائدہ کے آخر میں بھی ہم یہی بات پڑھیں گے کہ سچوں کو اس دن سچ کام دے گا. تو سچ سے بڑا حق کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر اس میں ہدایت کی بڑی خوبصورت سی تفصیلات آنے والی ہیں کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے لیکن ہدایت کے لیے مانگنا بلکہ تڑپنا پڑتا ہے، اور جہاں نیکیوں کو بڑھانا ہے وہاں گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے، اور دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، اور اللہ کی رضا کو اہمیت دینی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور توحید کی بہت خوبصورت گتھیاں سلجھیں گی سورت الانعام کے اندر، کہ وہ سورت جس کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوا، پوری سورت ایک سٹریچ میں نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ فرشتوں کا جلو ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت سورت ہم اس بارے میں پڑھیں گے، اور اسی کو پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے عقائد کی درستگی کی دعائیں بھی کرنی ہیں، اور دعا کرنی ہے کہ نافرمانیوں سے بچا کر عافیت کی موت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پارے کا نام ہے وَإِذَا سَمِعُوا۔ دیکھنے میں یہ کوئی نام نہیں ہے، اور جب وہ سنتے ہیں، لیکن اصل میں ساری بات سننے کی ہے۔ جب ہم حق کو سنیں گے نا تو ہماری روح کو سکون ملے گا۔ یہاں آ کر اگر آپ میں سے کسی کو نیند آ جائے تو غم نہ کیجیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق بات سن رہے ہیں۔ جیسے کھانا کھا کر جسم کو نیند آتی ہے نا، اسی طرح حق بات سن کر ہماری روح سکون محسوس کرتی ہے، اور اس کے بعد جسم میں ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پارہ سورت مائدہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک چلے گا 120 تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ہم کچھ حصہ سورت الانعام کا بھی پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 1 آیت 83 سے 86، اور یاد رکھیے کہ اس کی کنٹینیویشن پیچھے سے ہے، پچھلے پارے میں کچھ آیات گزر گئیں، اس کو ساتھ ملا کر اسی میں لیں گے۔ ٹاپک لکھ لیجئے، حق شناسی کے احساس سے آنکھیں بہ نکلیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ آنسو بہتے ہیں، آنکھ ہی بہ نکلی، شدت ہے، مبالغہ ہے رونے کا۔ اس سبب سے کیوں روئے؟ بچوں کی شادیوں کے غم سے، اولاد کی نہ ہونے کے غم پہ؟ مومن اس پہ نہیں روتا۔ یاد رکھیے، آج کے بعد اپنے ذاتی غموں پہ مت روئیے۔ ہاں، مومن اس وقت رو پڑتا ہے کس بات پہ؟ مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ قرآن سن کے رونا خوشبختی کی علامت ہے۔ ابو بکر صدیق کا لقب پڑ گیا تھا کان رجل بکان، بہت رونے والے شخص تھے۔ جب قرآن سنتے تو ان کو اپنی آنکھوں پہ اختیار نہ رہتا۔ آپ اور میں ذرا اپنے آپ سے تو پوچھیں، وہ کب آخری بار تھی جب قرآن کو سنا اور روئے؟ اور بہت سارے لوگ اس کا یہ جواب جانتے ہوں گے، پہلی بار کا قرآن۔ یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے، پہلی بار کا قرآن واقعی رلا دیتا ہے۔ ایک نئے نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے، ایک نیا نیا تجربہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اقرأ بسم ربک کے نزول کے موقع پہ بہت بے چین ہو گئے، حتیٰ کہ پھر آپ کی بیوی کو آپ کو تسلیاں دینی پڑی، زم میں لونی، دس سے رونی کی باتیں کرتے ہوئے محسوس کیے گئے۔ تو کیا پتہ چلا، اگر آپ میں سے کوئی اس وقت پہلی بار قرآن سن رہا ہے، وہ تو خاص طور پہ، لیکن جو بہت دفعہ سن چکے، میں ان کو کہوں گی، یہ بار بار کا قرآن سننا آپ کو سننا کر دے۔ قرآن چل رہا ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں، اندر قرآن چل رہا ہے اور آپ میٹنگز کر رہے ہیں، اندر قرآن چل رہا ہے اور آپ فون پہ میسیجز دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے دل سخت ہو جائے گا۔ اس وقت اپنے آپ کو ایک پگھلی ہوئی موم بتی کی طرح محسوس کیجئے، جدھر مڑتی ہے ٹھنڈی ہونے پہ وہیں جم جاتی ہے۔ اگر اس محفل میں بیٹھ کر سنتے وقت دل میں بڑائی ہے نا، تو باہر اور بھی بڑے بنیں گے۔ ادھر اکڑ ہے تو باہر اور بھی اکڑ ہوگی، اور اگر ادھر سوچ رہے ہیں کیا مصیبت ہے، کدھر پھنس گئے، کیا بڑائی آ گئی، تو باہر نہیں ہوگا۔ اس وقت پگھلے ہوئے اگر ہیں تو اپنے آپ کو موڑ کے اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگ لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کا مکلف کر دے۔ پھر زبان پہ جملے کیا تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں۔ سچا ایمان جب اندر آتا ہے نا تو کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ ہر وقت نعمتوں کے احساس میں بندہ بھیگا ہوتا ہے، نچڑ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کوئی عذر اللہ کے رستے سے پیچھے ہٹنے کا؟ ہے کوئی میرا عذر اللہ کے کام سے پیچھے ہٹنے کا؟ ہے میرا کوئی عذر اس نیکی کے موقع کو جانے دینے کا؟ یاد رکھیے، لکھتے جائیے، اگر آپ کا حق کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، اگر آپ کی روح حق شناس ہو گئی ہے، آپ کوئی نیکی چھوڑیں گے نہیں۔ ایک جملہ جو میں کثرت سے روز سن رہی ہوں، بچیوں کے پیپرز ہیں، امتحانات کے دن ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ خود سے کیجئے، کیا آپ 24 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، واش روم میں جانا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا؟ اور اگر چھوڑا ہوا تو زیادتی کر رہے ہیں اپنے اوپر، اب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تو دوہرائی کے دن ہیں، اور دوہرائی تو فٹافٹ ہو جاتی ہے۔ آپ 24 گھنٹوں میں اگر 2-2.5 گھنٹے اس کلام کو سننے کے لیے نہیں نکالتے، کس ہستی سے آپ کو اچھے نمبروں کی امید ہے؟ دماغ کا پھاٹک کس نے کھولنا، چابیاں کس کے ہاتھوں میں؟ تو یاد رکھیے، بچے تو بچے ہیں، ماں باپ نے بھی اس کو دماغوں پہ سوار کیا ہوا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اپنے بچوں کو ادھر لائیں کہ یہ 2-2.5 گھنٹے کا بیٹھنا ان کی روح کا رشتہ اپنے رب سے جوڑے گا، ان کے دل دماغ کی گھتیاں کھلیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو دے گا وہ تو دے گئی، یہ تو مل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے اپنے عذر پہچانیے، حق سے رکنے کے میرے کیا کیا عذر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانے والا رکھے۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم کو ہمارا رب نیک لوگوں کی رفاقت پہ داخل کر دیں؟ یہ اگلی پہچان لکھ لیں۔ آج آپ نے اپنے آپ کو پہچان کے اٹھنا ہے کہ میرا رشتہ جڑا ہوا ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے حق کے ساتھ، اور میں بڑے شعور کے ساتھ یہ بات کہنے لگی ہوں۔ اکثر نمازی، روزے دار، حج، عمرے اور بہت ساری نیکیاں کرنے والے بھی حق کے ساتھ روح شناس نہیں ہوئے، تبھی تو عبادات میں بھی روح نہیں رہی، تبھی تو قرآن پڑھ کے بھی ہم قرآن والے نہیں رہے، اور ہم جھگڑوں میں پڑ گئے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت پانا یہ حق شناس بندے کی سب سے پہلی طلب ہوتی ہے۔ بس اتنا ہوا، آپ کا میرا کام بس اتنا ہے، حق کو پہچان لیجئے، دیکھیے اللہ کیا دے رہا ہے۔ لوگوں کو کر کے ملتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ کہہ گئے علامہ اقبال، اللہ اس کو نہیں مان رہا، بلکہ اللہ کہتا ہے عمل دور کی بات ہے، اس لیے اللہ ان کو اس کال کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور نیک لوگوں کا یہی بتلا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ ویسے تو باتوں سے جنت نہیں ملتی، لیکن حق اندر گیا، ایسے اندر جذب کیا حق کو کہ زبان پہ بس ایک کلمہ تھا، اور وہ کلمہ ان کے اندر کی توڑ پھوڑ کا اظہار تھا۔ اس کلمے سے پتہ چلا کہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اب بس باہر سے ٹوٹنے کی ضرورت ہے، اندر سے ڈھہ پڑے ہیں، اب صرف باہر سے ڈھہنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اس قرآن کا پہلا ہدف ہمارا اندر ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ کے آپ اندر سے اگر ٹوٹ نہیں رہے تو باہر سے نہیں جوڑیں گے، قرآن پہلے توڑتا ہے پھر جوڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قرآن ہیلز دا سک ہارٹ، بیمار دلوں کو قرآن ہیل اپ کرتا ہے اور سخت دلوں کو توڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی بنانی ہو تو پہلے پرانی چیز کو توڑتے ہیں۔ اگر اس حال کو چینج کرنا ہو، ایک تو اسی میں کچھ چینجز کر دی جائیں، وہ ویسی نہیں ہوں گی جو آپ چاہتے ہیں، اور ایک یہ کہ چلو بھی سب گرا دو، اسکریچ سے اس کو چینج کرو، بس لکھ لیجئے۔ آپ نے اور میں نے آج اس قرآن کے اس بارے کو پڑھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے، پیچنگ کرنی ہے اپنی شخصیت میں، اپنی موجودہ عبادات اور نیکیاں اور قرآن کے سفر میں بس پیچ اپ کرنا ہے، یا پھر اپنی ہستی کو پیش کرنا ہے، لو پکڑو مجھے، نئے سرے سے ایک اور انسان بنا دو۔ جب تک قرآن پڑھتے وقت آپ اور میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایسے نہ پیش کر دیں کہ جیسے مردہ خود کو نہلانے والے کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بندگی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں ایسے دے دو جیسے مردہ نہلانے والے ہاتھ میں اپنے آپ کو دیتا ہے، جو مرضی کر لو، پیٹ دبا لو، ٹانگیں دبا لو، پانی ڈال دو، گرم ڈال دو، بیری کے پتے ڈال دو، جو مرضی کر دو، میں بیٹھا ہوں۔ جب تک ہم سب قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اس درجے پہ ڈھہ کر چینج ہونے کے ارادے نہیں کریں گے، قرآن کا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، میرا لئے سینکڑوں دورے قرآن ہوتے ہیں ایک ایک شہر میں، اللہ کرے اس کا اثر بھی دکھے، اس کا عمل بھی دکھے۔ ہماری آرام طلبیاں ابھی بھی کم نہیں ہو رہی، ہماری ابھی بھی زندگی میں وہی مصروفیات ہیں، ابھی تک نہیں ہمیں پتہ کہ دنیا اور آخرت کا تقابل کتنا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی یہ اندر سے پکار نکلے، اور یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ جو کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں بڑا بھاری ہوگا۔ کیا پتہ چلا عمل کی بات کہ یہ لوگ رسول پر نازل ہونے والی آیتیں سنتے ہیں تو فرط جذبات سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور یہ کون تھے؟ آپ ہیں یہ؟ شان نزول بتاؤں گی تو یہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور اس کے 70 لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے حق کو سننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور چونکہ تعصب نہیں تھا تو مان گئے، اور پھر آنکھوں سے آنسو نکلے۔ لیکن یہ آپ اور میں ہیں، اگر اس وقت بھی ہماری آنکھیں خشک نہ ہوں، اگر اس وقت بھی ہماری آنکھیں اشک رہیں اور ہماری آنکھوں میں وہ نمی نہ آئے کہ جو واقعی پھر ہمارے دل کو نرم کر دے، تو یاد رکھیے کہ اس قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ اس کو پڑھتے سنتے ہوئے اپنی آنکھوں کو گیلا کرتے ہیں۔ فرمائے رونا نہ آئے تو رونے کی نیت کر لو، رونے والی شکل بنا لو، اپنے آپ کو ایسا پیش کرو کہ جیسے تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ دل ٹوٹے گا نا پھر اندر کی خباستیں نکلیں گی، پھر اندر کی گندگیاں نکلیں گی، پھر اندر سے اپنے آپ کو ہم اس طرح صاف ستھرا کرتے جائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ بالکل ہم خود کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آنسو بھی اللہ کی کیا بڑی نعمت ہے۔ ہم نے جس سال الانسان کا موضوع رکھا تھا تو اس بارے میں ہم نے آنسوؤں پہ بات کی تھی۔ آپ کو تمہاری جسم میں مختلف قسم کے آنسو ہوتے ہیں، کوئی درد کو بیان کرتے ہیں، کوئی جذبات کو پیش کرتے ہیں، اور کوئی جس آنکھ کی بیماری کو پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی انسان اپنے اظہار کے لیے لفظ نہیں پاتا، کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن لفظ نہیں ملتے، آنسو مؤثر ترین ذریعے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جس تاثر کا اظہار آنسوؤں سے ہوتا ہے وہ لفظوں سے نہیں ہوتا۔ لہٰذا جن کی آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی، ان کی روحیں جامد اور معرفت حق کے لیے نااہل ہیں۔ تو کہیں یہ خبر تو نہیں نکل گئی اندر سے کہ ہماری روحیں جامد ہیں؟ اتنا سنا کہ سن سن کر سن ہو گئے۔ تو خود سے سوال کیجئے، کیا میں حق بات سن کر اشکبار ہوتی ہوں؟ بعض دفعہ پوری محفل میں کوئی ایک سسٹر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا رونا اور جن کی شکل بولنے والے کو بلوا لیتی ہے۔ اور یہ وہ نجاشی شخص ہے کہ جو اللہ کے نبی کو ملا نہیں، لیکن اللہ کے نبی کو جب اس کی موت کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا، حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ تو غائبانہ نماز کب پڑھائی جا سکتی ہے؟ جنازے کی، جہاں کسی کی کوئی بھی نہ پڑھنے والا ہو، کیونکہ وہ دیارِ کفر میں تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایتی مناقب الانصار میں۔ تو میں نے آپ نے اس رکوع سے کیا سیکھا؟ نمبر ایک، اللہ کا کلام سننا ہے۔ دوسری بات، سن کر آنسو بہانے ہیں۔ پھر تیسری بات، حق بات کا گواہ بننا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ کی حرص کرنی ہے، کفر سے بچنا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا نہیں، اور اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔